مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغ، نہیں ہے ہمارے رسول پر مگر صرف پہنچا دینا، ہمارے رسول پہ اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول نے پہنچا بھی دیا، پھر اس کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں رسول کی پوچھ ہوگی اور میں تو بس یہ کہہ کے بری ہو جاؤں گی اور یہ کہہ دوں گی یہ کہہ دوں گی، نہیں، رسول کی ذمہ داری صرف، ان کی رسپانسبلٹی صرف اتنی تھی کہ وہ پہنچا دیں، انہوں نے اپنی جاب کر لی، آگے عمل کروانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا کام ہے تم مانو یا نہ مانو، تمہارا کام ہے تم عمل کرو یا نہ کرو۔ ماں انتا علیہم بھی مسیطر، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نبی آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ تھوڑی ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم میں کیوں پہنچ گئے اتنے سارے لوگ، آپ نے ان کو صحیح نہیں بتایا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا جائے گا، آپ نے پہنچا دیا تھا، قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، کیونکہ یہی ان کی ذمہ داری تھی، یہی رسپانسبلٹی اللہ نے دی تھی ان کو۔ اور اب دیکھیں جیسے آج آپ تک بات پہنچ گئی، اب نہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ پیچھے پیچھے پھروں، اچھا فلاں اسٹوڈنٹ کیا کر رہی ہے، وہ گھر میں کیا کرتی، نہیں، وہ آپ کی رسپانسبلٹی، میرا کام ختم ہو گیا، میں نے بتا دیا۔ اسی طرح ہم بھی جب آگے پہنچائیں تو لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، ان کے سروں پہ سوار نہ ہو جائیں کہ اب ہمیں نے عمل کرا کے ہی ہٹنا، نہیں، یہ نہیں آپ کی ذمہ داری۔ اب کیوں نہیں یہ ایمان لے آتا، یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی، نہیں، آپ کی ذمہ داری بس پہنچا دینا، پیغام پہنچانے کے بعد اگلا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ اور بندے کا۔ پھر فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، پھر اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ پھر کوئی خیر کوئی شر اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ انسان ظاہر تو اچھا اچھا کرتا ہے نا، اور چھپاتا کیا ہے، برا برا، مگر یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، اللہ سے نہیں ہو سکتا، رب سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور ہم خاص طور پہ چھپانا کس سے چاہتے ہیں، جو داعی ہوتا ہے، جس جو ہمیں بتانے والا ہوتا ہے دین کی بات، اس سے ضرور چھپانا چاہتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ صرف وہ جانتا ہے جو تبدون، جو ماں تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ اور نہیں کچھ جانتا، لیکن جس کے ساتھ تمہیں واسطہ پیش آنا ہے وہ ہے جو دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس کو جواب دینا ہے تم نے، اس سے ہی ڈرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے، کسی ٹیچر سے، کسی اور سے، کسی سے نہیں ڈریں۔ اس کے بعد ایک اور غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے نا، اس کا جواب اگلی آیت میں دے دیا گیا۔ اور وہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، بچے بھی دیکھ لیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں، تو ہم اس کا ایکسکیوز کیا دیتے ہیں، سارے ہی تو کر رہے ہیں، وہ بھی تو کرتی ہے، وہ بھی تو کرتی ہے، اور وہ تو مجھ سے بھی برا کر رہی ہے، اگر میں نے کر لیا تھوڑا سا تو کیا ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھیں آیت نمبر 100، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، یاد رکھو خبیث، اے نبی آپ کہہ دیں خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وَلَوْ عَجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں اچھی لگے خبیث کی کثرت، خبیث کیا ہے، خبیث میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو حرام ہیں یا جو بری ہیں یا جو گناہ کی ہیں یا جو کفر کی ہیں یا جو ردی ہیں، اور طیب میں حلال چیزیں، نیکی کے کام، اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں، یہ سب طیب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں صرف کھانے پینے کی نہیں بات ہے، یا حلال حرام کمائی کی صرف بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر طرح کی جو بھی، چاہے عمل میں ہے، چاہے کردار میں ہے، چاہے دین میں، ایک دین خبیث ہے، کفر خبیث ہے، اور ایک ہے طیب اسلام ہے، تو یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اوپن اس کو چھوڑا ہے، کہ سب چیزوں میں ایک طرف ناپاک چیز ہوتی ہے اور ایک طرف پاک ہوتی ہے، اور کثرت خبیث کی تمہیں اچھی نہ لگے، یہ کیوں کہا گیا، اگرچہ اچھی لگے تم کو کثرت خبیث کی، جو کثرت ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، وہ انسان کو بہت متاثر کرتی ہے۔ کثرت میں کوانٹیٹی بھی آ جاتی ہے، کوالٹی بھی آ جاتی ہے۔ کثرت مثلاً ہے، اب آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جو ہماری بڑی کمزوری ہوتی ہے، اگر ہم کسی دکان پہ دیکھ رہے ہیں نا، بہت رش ہے، وہ باہر تک لوگ آ رہے ہیں، तो हमने नहीं भी जाना ना तो अब हम जरूर जाएंगे। जरा देखे तो सही, कुछ ना जरूर यहाँ पे कुछ मिल रहा होगा, क्यों इतने लोग जो हैं यहाँ पे, ऐसा ही होता है ना। तो हम कसरत से बहुत इंप्रेस होते हैं, जहां देख लेंगे हजूम बस उससे इंप्रेस हो गए, जहां देख लेंगे सारे लोग ये काम कर रहे हैं, अब वो चाहे खिड़की से छलांग लगा रहे हैं इतने लोग, लेकिन जो सारे लगा रहे हैं तो मैं भी लगा दूं। कई लोग ये भी कहते हैं, बेवकूफी की इंतहा है, वो ये भी कहते हैं जब जहां पे सारे जहन्नुम में जाएंगे चलो हम भी चले जाएंगे, ऐसा क्या हो गया, ऐसे भी लोगों के कहते सुना। तो दीन की, हमें दीन इस्लाम क्या कहता है कि देखो खबीस चाहे इतना हो, इतना हो कि मसलन पूरी दुनिया मिलके एक गुनाह कर रही है, तब भी वो काम सही नहीं हो जाएगा, इसलिए कि सारे ही कर रहे हैं। वो तो वो देखो वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो फलाना इतनी बड़ा PhD है, और इतने लोग हैं, वो भला सारे ही पागल हैं, हम तो ये बोलते हैं ना, भला सारे ही पागल हैं। नहीं तो अगर सारे भी पागल हो जाए ना तो तब भी वो चीज सही नहीं हो जाती, खबीस खबीस ही रहेगा चाहे सब भी उसको करना शुरू कर दे, और तैयब पाकीजा चीज पाकीजा ही रहेगी चाहे कोई भी नहीं उसको कर रहा, एक दो चार लोगों के अलावा। हमारा जिंदगी का क्या रूल होता है, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, जिधर सारे जा रहे हैं ना हम भी बस अंधा धुंध उधर चलते जाते हैं। तो फरमाया ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए तुम्हारा। फत्तकुल्ला या उलिल अलबाब, अल्लाह से डरो है अकल वालों, अगर तुम्हारी कोई अकल सलामत है ना तो क्राइटेरिया ये मत रखो। आप देख लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दीन इस्लाम की दावत देनी शुरू की थी तो कौन लोग ज्यादा थे तादाद में, काफिर थे, वो तो बेशुमार थे, मुसलमान तो मुट्ठी भर थे, लेकिन बातिल बातिल ही रहा चाहे कम लोग चाहे ज्यादा लोग उसके ऊपर थे, और हक हक रहा चाहे कम थे। इंसानी हिस्ट्री उठा के देख लें, हमेशा पैगंबरों पे ईमान लाने वाले हमेशा कम थे और दूसरी तरफ के लोग ज्यादा होते थे। तो हमें ये क्राइटेरिया नहीं रखना कि बस जो ज्यादा होंगे हम बस उधर ही झुक जाएं, उधर वजन डाल दें, नहीं, यहीं पे तो ईमान का इम्तिहान होता है, और ये इम्तिहान बहुत शदीद होगा जब दज्जाल आएगा, क्योंकि उसके पीछे तो मेजॉरिटी चल पड़ेगी। उस वक्त तो जिनके पास बहुत मजबूत ईमान होगा और वो ये सोचेंगे कि नहीं जो हक हक क्या चाहे उसके ऊपर कोई भी नहीं है, वो ही बस कायम रह सकेंगे, वरना तो सब उसके पीछे चले जाएंगे। तो हम देखें ये सारे भी तो जा रहे हैं, वो कोई पागल है, अगर इस तरह आपने सोचा तो फिर तो जाहिर है फिर आप हक पे नहीं रह सकते। असल में मुश्किल ये होती है कि जब बुराई जो होती है ना, जब बहुत सारे लोग करने लगते हैं तो इंसान इनसेंसिटिव हो जाता है, उसके लिए हसास नहीं रहता, फिर वो इतनी बुरी नहीं लगती। मसला ना आप किसी ऐसे माहौल में अगर सारा दिन रहती हैं जहाँ पे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज होती है, गंदे वर्ड्स बोले जाते हैं, तो शुरू में एकदम सुन के इंसान ना परेशान होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, रास्ता से इम्यून होने लगता है, वो बुराई बुराई नहीं लगती, वो लगता है कि अच्छा ये तो पार्ट ऑफ द स्पीच है, फिर थोड़े दिन बाद आप खुद भी बोलने लगते। इसी तरह जब कोई चीज कसरत से होने लगती है ना तो इंसान को वो बस अच्छी लगने लगती है, कहते हैं ये तो इस तरह तो इसी से तो काम चलता है, कोई ऐसी बात नहीं, सभी कर रहे हैं। और इसी तरह दीन में भी, इवन दीन में बाज बिदात आपने देखा है इतनी ज्यादा रिवाज पकड़ गई हैं कि अब मीडिया भी उनको ऐसे कवर करता है जैसे दीन का हिस्सा है। आप देख लेंगे लोग भी उनको इतना यानी पाबंदी से करते हैं ना, स्ट्रिक्टली इतना उनको फॉलो करते हैं कि ऐसा लगता है ये दीन है, और अगर उनको कहें तो वो कहते हैं लो सारे ही करते हैं, घर घर तो ये हो रहा है तो हम कैसे नहीं करें। ये नहीं देखते कि ये हक क्या है, तय्यब क्या है। इसी तरह माल में देख लें, जब हम किसी को देखते हैं ना किसी के पास बहुत पैसा है, अब उसने ब्रांड नेम के कपड़े, ब्रांड नेम का पर्स, ब्रांड के जूते फलां ये पहने हुए, तो हमें इतने मुतासिर, हम इम्प्रेस इतना ज़्यादा हो जाते हैं उनसे, और ये नहीं कभी सोचते कि ये हराम की कमाई से इसने लिया हुआ, हराम की कमाई से इसने ये पहना, हराम से इसने ये घर बनाया। हमारे लिए एज लॉन्ग एज वो टिप टॉप है और उसके पास महंगी तरीन चीज़ें, हमारे लिए उतना ही काफ़ी, और हम इम्प्रेस होने लगते, مومن کی نظر تو اس پہ نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی چیز کتنی ایکسپینسو ہے کتنی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ خبیث اور طیب کا جو فرق ہے وہ اس کو سامنے رکھتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری نظریں نا ایسی چیزوں سے ایک دم اتنی کھلی کی کھلی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. کسی کی گاڑی ایسی دیکھیں گے، کسی آپ دیکھیں، اسی لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی نا لوگوں میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، ایسوں کو جانتے ہیں، وہ چاہے آپ سیاست دان ہوں، چاہے آپ وہ اور لوگ ہوں، چاہے کوئی اور بڑا بزنس ٹائکون ہو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کے پیسہ کہاں سے آیا ہوا ہے، کتنا حرام ہے اس کے اندر. لیکن پھر بھی اگر وہ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ لیں تو ہم فوراً دینے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وہ کثرت خبیث کی، ہم جب دیکھتے ہیں نا تو اس سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں. اور طیب کسی پاس حلال ہے تھوڑا سا ہے تو وہ ہمیں کوئی متاثر نہیں کرتا. حالانکہ دیکھیں گاربیج اتنا ڈھیر پڑا ہو کہ وہ ڈھیر پہاڑ کے برابر بن جائے تب بھی وہ گاربیج ہی رہے گا، اور اس کے مقابلے میں سونے کی آپ کے پاس ایک چھوٹی سی پین ہے نا، رتی ماشا جو ہوتا ہے، رتی ماشے برابر بھی سونا ہے تو وہ سونا ہی ہے. اب یہ نہیں کہ وہ گاربیج، وہ تو اتنا زیادہ ہے اس لیے وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ تو اتنی چھوٹی سی ہے، نہیں. تو اس لیے یہ زندگی کا ہمیں یہ اصول بنانا ہے کہ کبھی بھی کثرت ہمیں امپریس نہ کرے، کہ ہم صرف بس کثرت کو دیکھیں اور یہ نہ دیکھیں کہ خبیث کو ہے یا یہ طیب ہے، یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے اور ہم صرف کثرت پہ جا گریں. تو آپ سمجھ گئے کہ اعمال میں ہو، نیکی اور برائی میں، اچھا گناہ بھی چاہے سب کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. اب یہاں پہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ فحاشی کے کئی کاموں میں انوالوڈ ہیں. اب وہ خباثت ہے، برائی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ اتنے سارے لوگ یہ پہن رہے ہیں یا ایسا کرتے ہیں تو اس لیے وہ ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ طیب کیا ہے. آپ دیکھ لیں گندے پانی کا نالہ کا نالہ بہ رہا ہوتا ہے نا، اس سے صاف پانی کا ایک گلاس کافی ہے. آپ کو کم پیسوں کی نوکری مل رہی لیکن وہ حلال ہے، وہ حرام کے بہت سارے ڈھیر سے بھی بہتر ہے. اسے اس آیت کو یاد رکھیے گا، زندگی میں فیصلے جب کرنے ہوں گے نا تو یہ بہت آپ کو کام آئے گی، ٹھیک ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس لیے اللہ کا ڈر اختیار کرو اے عقل والو. اللہ کا ڈر اس میں کیا ہوگا کہ ہم فیصلہ کرتے وقت یہ نہ دیکھیں کہ کوانٹیٹی کدھر ہے، تعداد لوگوں کی کیا ہے، کدھر ہے زیادہ. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر ایک چیز کو دیکھ کے اس کے اوپر گر نہیں جانا چاہیے، ریج نہیں جانا چاہیے. اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، سب کیا کرتے ہیں، اس سے ہم روب میں نہ آ جائیں. بھلائی وہی ہے، طیب وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں نا پھر کہ آج فیشن کیا چل رہا ہے. فیشن وہی چیز بنتی نا جو سارے ہی کر رہے ہیں، اب سارے ہی ویسا کر رہے ہیں چاہے وہ برائی ہے. تو نہیں، وہ نہیں کرنا. دیکھ لیں کئی چیزیں، آپ ابھی بھی نوٹ کریں، کئی چیزیں آج سے شاید 50 ایئرس پہلے وہ بہت بڑی برائی سمجھی جاتی ہیں، لیکن آج اگر کوئی باپ کہے اپنی بیٹی کو کہ یہ چیز غلط ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے آگے، کہتی ہے کہ نہیں 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 آپ بس چپ کریں، آپ کو کیا پتا. آج کل یہ سارا یہ تو ٹرینڈ ہی ایسا چل رہا ہے. کتنے معیار مختلف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کثرت، خبیث کی کثرت سے متاثر ہو جاتے ہیں. وہی جو 50 سال پہلے ایک برائی تھی آج وہی فیشن اور ٹرینڈز ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبدی لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسو کم، تو بری لگے، سو برائی سے تم کو بری لگیں گی وہ. ایمان والوں کو ایک ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے سوال کرنے کا، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے بارے میں جواب مل جائے نا تو انسان کو برا لگے گا، انسان کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے منع کیا گیا کہ مت سوال کرو۔ ایک تو کثرت سوال ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اب اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں، بخاری میں ہے کہ انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبہ سن کے صحابہ کرام بہت رونے لگے۔ اسی اثنا میں ایک شخص آپ سے پوچھ بیٹھا کہ میرا باپ کون ہے، آپ نے فرمایا فلاں، اس پر یہ آیت اتری، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ اس کا باپ وہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے رسوائی ہوتی۔ اسی طرح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال شروع کر دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آ گئے، فرمایا آؤ اب جس کسی کو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھو گے جواب پاؤ گے۔ صحابہ کانپ اٹھے، ایسا نہ ہو اس کے پیچھے کوئی بات ایسی ظاہر ہو جائے، تو جتنے بھی تھے سارے اپنے چہرے کپڑوں میں ڈھانپ کے اور رونے شروع ہو گئے۔ ایک شخص تھا جن سے بہت لوگ جن کو تانا دیتے تھے، باپ کا تانا دیتے تھے، باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کر کے بلاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ، انہی کے بیٹے تھے واقعی۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے، ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ یعنی وہ ڈر گئے پھر نا، کثرت سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پسند نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی آگے بھی بیان کی گئی ہے، مگر ایک آپ کو ایک حدیث سے یہ بات مزید سمجھ آ جائے گی کہ مسند احمد میں ہے نا کہ جب یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے ان کے لیے جو استطاعت رکھتے ہوں، تو ایک آدمی اٹھ کے کہنے لگا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے رخ دوسری طرف کر لیا، پھر اس نے ادھر سے آ کے پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، پھر تیسری دفعہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا ہر سال نہیں ہے، اور اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم سے ادا نہیں ہونا تھا۔ تب یہ آیت اتری، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ تو یعنی انسان جب بہت کثرت سے سوال کرتا ہے نا، تو بعض چیزیں جو فرض نہیں ہوتی وہ فرض ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اب جیسے یہ مثال ہے، یا کوئی پوچھے تراوی کیا فرض ہے، روزہ رکھنے کے لیے تراوی فرض ہے؟ اب اگر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ہاں فرض ہے تو وہ فرض ہو جانی تھی۔ سو اس لیے کہا گیا کہ جیسے 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 دین تمہارے سامنے آتا جائے ویسے اس کو لیتے جاؤ، مطلب کثرت سوال نہ کرو، اور خاص طور پہ ایسے سوال کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو پھر بھی تمہیں مشکل ہو جائے گی، پھر ظاہر ہے انسان مشکل میں پڑ جائے گا نا۔ ہر سال اگر فرض کر دیا جاتا تو پھر کتنا مشکل ہوتا، کیا سب کے لیے پاسبل ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کچھ باتوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اب ان کے اوپر کھوج کرید کرنا، پوچھتے جانا، بلا وجہ پوچھتے جانا، اس سے انسان کے اوپر مشکل آتی ہے۔ یہ ریلیونٹ یا باتیں پوچھتے جانا، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَى لَكُمْ، اگر سوال کرو ان کے بارے میں جس وقت قرآن نازل کیا جاتا ہے تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ اس وقت جس وقت قرآن اتر رہا تھا، اگر اس وقت وہ باتیں پوچھی جاتی تو وہ ظاہر کر دی جاتی کوئی چیز، مثلا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اب اگر اس پہ خاموشی ہے تو اگر کر بھی لیں گے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں، اگر نہیں کریں گے تب بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر حلال یا حرام کی کیٹیگری میں وہ ڈال دی جائیں یا فرض اور گناہ کی کیٹیگری میں ڈال دی جائیں، تو اگر نہ کیا تو گناہ کر لیا، اگر کر لیا تو حرام کر لیا، وہ بہت لائف مشکل ہو جاتی۔ تو جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت تو فوراً فوراً اس کے اوپر جواب دے دیا جاتا، کتنا مشکل ہو جاتا۔ ایون اب تو قرآن اتر چکا ہے، کیا اب کثرت سوال کر سکتے؟ کیا اب بہت ساری سوالات ایسے کر سکتے؟ ایک تو بات یہ کہ جن چیزوں کا جواب وحی کے ذریعے صرف دیا جا سکتا ہے، ان سوالوں کو پوچھنے کا اب کیا فائدہ، کیونکہ اب تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، اب وحی تو نہیں اتر تھی۔ اب مثلا کوئی روح کے بارے میں پوچھنے شروع جائے گا بیکار کے سوالات، برزخ کی زندگی کے بارے میں بہت سارے لوگ اتنے ریلیونٹ کوسچنز پوچھتے جاتے ہیں جن سے ان کا کوئی عمل کا تعلق ہی نہیں، کہ اب وہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ کیا کر رہی ہیں اور روحیں کیا کر رہی ہیں اور انبیاء کیا کر رہے ہیں اور فلاں کیا کر رہے ہیں۔ یعنی بیکار سوالات کیے جانا، اس سے جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت تو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں پھر فرض کر دی جاتی، پھر لوگوں کے لیے مشکل ہوتی۔ تو اس وقت کے مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ بی کوشس، احتیاط کرو سوال کرنے میں بھی. اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام بہت کم سوالات کیا کرتے تھے، اکثر وہ ویٹ کرتے تھے کوئی بدو آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے تو ہم بھی سن لیں. اف اللہ عنہا، درگزر کر دیا اللہ نے ان سے. درگزر کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ افا کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جن چیزوں کے بارے میں دین خاموش ہے نا، ان کو اللہ نے اگنور کر دیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں، یہ نہیں ہے. اب ہم تو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے ہی پوچھنا ہے تو وہ بات اب یاد آئے گی، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے نا، کچھ بتایا نہیں ہے، تو وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے. اب اس وقت ہم کر لیں گے بھی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کریں گے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان چیزوں کے بارے میں کوئی کلیئر احکامات آ جاتے اور پھر ہم نہ کرتے، ہم مشکل میں پڑ جاتے. اب اس کو ایک مثال سے دیتی ہوں. مثلا میں آپ کو ٹیسٹ، آپ میں سے کوئی پوچھے ٹیسٹ ریڈ پین سے کرنا ہے یا چلو بلو پین سے کرنا ہے یا بلیک سے کرنا ہے. اب اس سے پہلے آپ چاہے بلیک سے کرتے، چاہے بلو سے کرتے، چاہے ریڈ سے کرتے، کچھ سے بھی کر لیتے. اگر میں کہہ دوں، اب کسی نے پوچھا، پوچھنے کی وجہ سے اب میں کہہ دوں نہیں آپ صرف بلو پین سے کر سکتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی کالے سے کرے گا یا ریڈ سے کرے گا تو اس کے نمبر کٹیں گے. سمجھ آ گئی نا بات؟ یعنی سوال کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر انسان پابندیاں لگوا لیتا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جن پہ خاموشی اختیار کیا، تم بھی اس پہ ان بارے میں خاموش رہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جس نے کسی چیز کی کے بارے میں پوچھا جو حرام نہیں تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، تو یہ گناہگار ہوا. اس نے سوال کیا تو حرام ہو گئی. پہلے اگر کوئی چیز تھی تو پہلے تو اگر کوئی کر لیتا تو کوئی اس کے بارے میں حکم تھا ہی نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دی. فرائض جو ہے نا فکس ہے نا، انہیں ضائع نہیں کرنا، حدیں باندھ دی ہیں ان کو نہ توڑنا. جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حرمت کو سنبھالو. جن چیزوں سے خاموشی کی ہے، یہ ہے نا یہاں پہ اف اللہ عنہا، اللہ نے خود ہی خاموشی کی ہے، صرف تم پر رحم کھا کے، بھول کے نہیں، تم بھی پھر اب اس کی پوچھ گچھ نہ کرو. سمجھ آئی؟ اب تمہیں ضرورت نہیں کہ اب اس کو کریدنے شروع کر دو. اچھا پھر اس کے بارے میں کیا، یہ تو ضرور بتائیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو اس کے بارے میں جس میں تمہیں چھوڑ دیا گیا، جس میں نے تمہیں چھوڑا ہے ان میں تم بھی مجھے چھوڑ دو. یعنی ان کا سوال نہ کرو. تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اپنے انبیاء سے بہت سوال کرنے کی وجہ سے اور اختلاف کی وجہ سے. دیکھیے یہ عادت ہی اچھی نہیں، صرف دین کے معاملے میں نہیں، عام روزمرہ زندگی کے معاملے میں بھی ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو آپ کو بری لگیں گی. مثلا بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنے شوہروں سے پوچھیں گی، اب آپ یہ بتائیں کہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے کہ نہیں، یا مجھ سے پہلے شادی سے پہلے آپ کسی اور کو تو نہیں پسند کرتے تھے. اب اگر وہ سچ کہہ دے گا تو تب بھی اس کی شامت، اب جھوٹ بولے تو تب گناہ میں پڑے. پھر کہتے ہیں جنت میں جا کے آپ بتائیں حوروں کو لیں گے اور یا حوروں کو چھوڑ دیں گے میری خاطر. اب اگر وہ کہیں گے نہیں بس میں تو تمہیں ہی لوں گا تو تب جھوٹ ہے. اگر وہ کہہ دے نہیں میں تو حوروں کو بھی لوں گا تو تب بیوی ناراض ہوگی. اب تمہیں برا لگے گا اگر وہ صحیح جواب دے دے تو. بعض کو یہ ہے وہ کھوج کرید میں، اب قسم کھا کے بتائیں کہ میرے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ تو نہیں آپ کے کوئی چکر چل رہا. اب اگر وہ اس کا ہوا تو بھائی تمہیں برا لگے گا، تمہاری اپنی زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو بعض معاملات جو چھپے ہوئے ان کو چھپا ہی رہنا تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن ہمیں شوق ہوتا اتنا کریدنے کا، اتنا اس کا، یہ ایک مزاج ہے. انسان پھر دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. اب ان کے معاملے میں جن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، جو عمل کی باتیں نا، ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن اس کے علاوہ ابھی کسی کو بلا لیں نا یہاں پہ، کسی اسکالر کو کہ آپ آ جائیں، اب یہاں پہ سوالات سوال جواب کے لیے آ رہے ہیں. تو دیکھیں رمضان میں ایسے ہوتا ہے نا، دورہ قرآن کے بعد جب سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگ جنہوں نے دورہ قرآن صحیح سے سنا ہوتا ان کے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں رہتی روزے میں کہ اس کے بعد بھی سوالوں کے لیے بیٹھے رہیں تین دیر تک. مگر تین چار گھنٹے بھی گزر جائیں گے نا، سوالات نہیں ختم ہوتے. اور ذرا دیکھا کریں گے سوالات ہوتے کس نوعیت کے. بعض لوگ تو صرف اس لیے سوال کرتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح ان کو کیا آتا بھی ہے کچھ کہ نہیں آتا. اور بعض نے بس بات کرنی ہوتی، کچھ نہ کچھ انہوں نے کہنا ہوتا، جو بات دماغ میں آ جاتی نا وہ پوچھنے بیٹھ جاتی، چاہے اس کا عمل سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے، آپ کی زندگی سے تو کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، نہیں، بس سوال پوچھے جانا. और उससे अपना भी वक्त जाया करते हैं, दूसरे का भी जाया करते हैं। वैसे सवाल करना आधा इल्म है, लेकिन बेमकसद सवाल किए जाना कि अब बैठे हुए कोई चीज दिमाग में आ जाना। बहुत सारी दफा ग्रुप इंचार्जेस मुझे पूछती हैं ये सवाल किया उन्होंने, और वो इतने बेकार सवाल होते हैं कि वो ही सोच में आते हैं कि इन लोगों के पास बेकार टाइम है, फालतू टाइम है। ऐसा लगता है बस बैठे हुए थे, कुछ भी जेन में आ गया, कुछ भी शैतान दिमाग में डाल देना, फौरन चल पड़ेंगे, चलो जी अब से सवाल कर लेते। भाई सोचो तो सही सवाल करने से, सवाल बताता है कि आपकी समझ कितनी है, उससे पता चल जाता है ये इस बंदे का ये इसका कैलिबर क्या है, कितनी समझदार है ये औरत। और बाज लोग फर्जी सवाल बनाते रहते हैं बस ऐसे, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या हो, तो वैसा हो जाए तो फिर क्या हो। बच्चे ये ऐसी बात करें तो समझ में आता है हम अच्छे भले लोगों के, बस ये अगर ऐसा तो अगर वैसा, और मेरी फलां दोस्त के साथ ऐसा हुआ है तो फिर वो क्या करे। ओ भाई जो दोस्त जिसके साथ मामला हुआ वो खुद ही सवाल कर लेगी, आपको क्या इतनी जरूरत उसकी है, उसको कह दें वो जाके किसे पूछ लेगी। ओ फलानी इंडिया में बैठी हुई उसके साथ ये हो गया, पाकिस्तान में फलाने के साथ ये हो गया, फिर वो उसको क्या करना चाहिए। जिसका मसला वो खुद पूछे, आपका ना मसला ना आपको सारी जिंदगी वो मसला पेश आना, लेकिन हमने बस पूछते रहना नॉर्थ पोल में वो कैसे नमाज पढ़ेंगे और साउथ पोल में कैसे पढ़ेंगे, भाई उससे आपका क्या ताल्लुक। इसी तरह की बेकार बहसें ना हमारे हिस्ट्री के अंदर हुई हैं और उसका हमने बहुत नुकसान उठाया। हलाकू खान जब बगदाद पे उसने हमला किया था, वहां के उलमा बैठे हुए क्या बहस कर रहे थे पता है आपको, बुराक हलाल है कि हराम है। अब उससे क्या फर्क पड़ता था, लेकिन इन बेकार बहसों, उधर वो हमला कर रहा है इधर ये बेकार बहसें कर रहा है। ये हमारा एक ऐस, अगर आप देखें ना जरा नोट करें, हमारा एक ऐस उम्मा ही एक ना ये एक पता नहीं ऐसा एक आदत बन गई है हमारी कि हम इस तरह के बेकार सवालात करते जाते जिनका कुछ ताल्लुक नहीं है, कोई हमारे अमल से रत्ती बराबर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो पता है या नहीं पता। अब लेकिन वो जहन में चूंकि आ गया है तो अब क्या करें, अब उठ के इधर से उधर ईमेल कर रहे हैं, किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, किसी को फोन उठा के कर रहे हैं, भाई इसका भी जवाब बता दें। भाई क्या फर्क पड़ा इसे, चाहे रात है या दिन है, देखना नहीं है बस फौरन फोन करने लग जाते हैं कि भाई ये हमें फौरन जवाब दें। और बाज लोग उनको ये है, ये नहीं उनको कि उन्होंने कोई अमल करना है, उन्होंने बस पूछना है। मसलन पर्दे के ऊपर लोग कितने सवालात करते हैं, कहाँ हुक्म है, कहाँ है, भाई आपने अमल करना है, अगर आपको दिखा दिया जाए आपने उससे उसको मानना है, मानना नहीं है बस सिर्फ दूसरे को कॉर्नर करने के लिए, करना फिर भी नहीं है चाहे सारा सामने दिखा दिया जाए तो फायदा क्या फिर। तो कसरत सवाल को ये इसको एक नापसंदीदा चीज कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना बाल की खाल उतारने वाले को नापसंद किया, बाल की खाल उतारने वाले नहीं बनो कि बाल की खाल उतारने वाले हलाक हो गए। अरे बस एक मसला हुआ, अब आयत किधर पड़ी है, सवाल कुछ और हो रहे हैं। आयत पड़ी अब मिसाल के तौर पे, अभी हमने आयत पढ़ी है ना कि भाई शिकार नहीं करना एहराम की हालत में, अब उसके बाद पूछेंगे तो क्या शिकार कभी भी नहीं करना, और भाई जब बता रहे थे उस वक्त आप क्या सुन रहे थे, उस वक्त सुनना ही नहीं। ये हमारे एक मिजाज बन गए, इस चीज से मना किया गया, मत करो कसरत सवाल। जैसे इसकी एग्जांपल्स दी गई है तफासीर में भी, आप देखेंगे कि मसलन वो किसी ने पूछ लिया नूह अलैहि सलाम की किश्ती की लंबाई और चौड़ाई क्या थी, या मूसा अलैहि सलाम की माँ का नाम क्या था, भाई उससे आपका क्या ताल्लुक। तो जिन चीजों का जिक्र नहीं किया गया, जो आपसे के अमल से मुतालिक नहीं है, तो आप ना अपना वक्त जाया करें तो ना दूसरे का करें। बनी इसराइल ने गाय के बारे में कितने सवाल किए थे, याद है हमने सूरह बकरा में पढ़ा था, उसके बाद क्या हुआ था, उनके लिए मुश्किल बढ़ी गई थी ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो सवाल करने का बहुत ज्यादा सवाल किया, खास तौर पर मना था क्योंकि उस वक्त कुरान उतर रहा था, कोई हुक्म आ सकता था। अल्लाह गफूर उन हलीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला बुरदबार है, अल्लाह का बड़ा तहम्मुल है कि तुम्हारी इस तरह की बातों के ऊपर भी वो तुम्हारी पकड़ नहीं करता, जाने देता है। कद सअलहा कौम मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले भी एक कौम थी बड़े सवाल करती थी, कौन थे वो, बनी इसराइल, हमसे पहले वो उम्मत मुस्लिमा थी ना, उनको तो इतनी बाल की खाल उतारने की आदत थी, लेकिन अब क्या करें, रोना तो इसी बात का है कि हम भी कोई कम नहीं है, आप صحابہ کرام نے تو اس چیز کو نصیحت پلے باندھ لیتے تھے نا، وہ تو کوئی آیت سن کے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے تھے، ہم نے تو سن کے بھی اس کے بعد پھر وہی کام ہے۔ تو ابھی دیکھیں کوئی اگر کوئی مسجد میں کوئی اسکالر آ جائے، پھر ان سے وہی سوال، میکڈونلڈ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھا پھر کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ کریڈٹ کارڈ یوز کریں کہ نہیں کریں؟ جی دیکھیں اب، اور منع ہم نے کسی چیز سے نہیں ہونا چاہیے، شادیوں کے اوپر یہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر وہ کہہ دیں گے نہیں کرنا چاہیے تو رکنا ہم نے پھر بھی نہیں۔ تو دیکھیں ان کے، انہوں نے بھی اتنے سوال کیے اس قوم نے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے وہ اس کے ساتھ کافر۔ کیسے کافر ہو گئے؟ اس لیے کہ سوال کرتے جاتے کرتے جاتے اور اس کے بعد عمل کرنا نہیں تھا۔ ظاہر ہے جب بہت سوال کریں گے تو پابندیاں لگتی گئی نا، کہ نہیں پھر یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ اب پابندیوں میں انسان جکڑا جاتا ہے، جب اتنی پابندیاں لگ گئیں تو اس کے بعد عمل کرنا ہی مشکل ہو گیا، پھر بھاگ گئے دین سے، دین سے ہی بھاگ گئے پھر، کہ چھوڑو ہم سے تو نہیں اتنی مشکلیں برداشت ہوتی۔ سمجھ آئے؟ یعنی جب سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ، مثلا کہیں کوئی چیز ابھی خاموشی ہے اس کے بارے میں، ایک بندہ مثلا سوال کرتا ہے، یہ کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب اگر کہہ دیا جاتا ہے یہ حرام ہے، اچھا پھر دوسری چیز کا سوال، اچھا یہ بتائیں یہ حلال ہے کہ حرام؟ جیسے ہمارے لوگ، اچھا یہ ماشاءاللہ کہنا کسی بری چیز کو دیکھ کے، سبحان اللہ کہنا کسی کو طنز کر کے، یہ حلال ہے کہ حرام؟ بھائی ہر چیز حلال حرام کی کیٹیگری میں نہیں ہوتی، گرے ایریا بہت بڑا ہے جس میں خاموشی ہے۔ جب اس میں خاموشی ہے تو آپ بھی خاموش رہیں، کچھ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو آپ کو یہ بتایا جائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کرنا شروع کیا تو دیکھیں آپ کی جو حلال کی جو سمجھ لیں جو اس کا باکس ہے، جو حلال کی کیٹیگری ہے، وہ بہت لمیٹڈ ہو جائے گی، بہت ساری چیزیں حرام میں چلی جائیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو گرے ہے اس کو گرے ہی رہنے دیں، گرے میں پوچھ نہیں ہوگی، ہاں بچتے رہیں اس میں سے چیزوں سے، ان میں انوالو ہونے سے، لیکن اس کے اوپر جب خاموشی ہے نا تو آپ بھی خاموش رہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کی یہی دیکھیں بتائی کہ تم لوگ ایسے نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے احکام کے بارے میں غیر ضروری چیزیں، یہ جیسے اب گائے کی مثال ہے، اس کی قربانی کی مثال تھی، کہ انہوں نے غیر ضروری سوالات کیے، اچھا بتائیں اس کا رنگ کیا ہو، اچھا بتائیں پھر وہ کیسی ہو، اس سے پہلے اگر وہ ایک گائے قربان کر دیتے تو ان کی جان چھوٹ جاتی، لیکن انہوں نے سوال کر کر کے کر کر کے، ظاہر ہے وہ اتنی اسپیسیفک ہو گئی کہ پن پوائنٹ اگر وہ گائے نہیں ہوگی تو کوئی اور گائے ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھی، تو خود ہی اپنے لیے پابندیاں ایجاد کرائی نا، پھر عمل بھی نہیں ہو پاتا، پھر جب پابندیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، نہ پوچھتے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ تو اس لیے یہاں پہ ہمیں ایک بہت زبردست لیسن بتایا گیا۔ پھر اب ان کی ایک رسم تھی، کچھ جانوروں کو وہ اللہ کے نام پہ یا بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، کہ ان جانوروں سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ اب ان جانوروں کا، یہ تین چار جانوروں کے جو نام لیے گئے نا، ان کا مختلف تفاسیر میں بہت سارا علماء نے اس کی اختلاف ہے ان کے درمیان، کوئی کہتا ہے یہ چیز ہے، کوئی کہتا ہے یہ چیز ہے۔ تو خیر میں آپ کو ایک تفسیر کا بتا دیتی ہوں، باقی کوئی اتنا آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کو چھانتے کنگالیں، اس لیے کیونکہ آپ کو اصل مین چیز جو سمجھنی ہے کہ ان کو بتوں کے ناموں پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ میں آپ کو ایک بخاری کا بتا دیتی ہوں، اس لیے آپ کو یہ بتایا ڈفرینٹ تفاسیر میں ڈفرینٹ ہے، کل کو آپ یہ نہیں کہیں پتہ نہیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں اور کدھر سے بتا رہی ہیں، تو جو بخاری والی ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے پیٹ کا، جس کے بطن کا دودھ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام کر دیتے تھے، اس دودھ کو کوئی یوز نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، بتوں کے نام پہ دودھ کا چھوڑ دیتے تھے۔ پاس کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کیونکہ پانچ بچے وہ اونٹنی پیدا کر چکی ہوتی تھی اور آخری بچہ چونکہ میل ہوتا تھا تو اس کو بت کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ صاحبہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جنہیں وہ اپنے معبود باطل کے نام پہ چھوڑ دیتے، سواری اور بوجھ سے آزاد کر دیتے تھے، اب نہ اس پہ سواری کرتے تھے نہ اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالتے تھے، یعنی کسی منت کے پورا ہونے پہ یا شکرانے کے طور پہ بت کے نام پہ چھوڑ دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وسیلہ اور حام ہے، تو وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس کے پیٹ سے دو بچے اوپر تلے کے مادہ پیدا ہو جائیں، ان دونوں کے درمیان کوئی نر اونٹ پیدا نہ ہو، تو اسے بھی وہ بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، اس لیے کہ یہ بہت، دیکھیں کتنی اچھی اونٹنی ہے نا، اس نے دو مادہ پیدا کی ہیں، کیونکہ فیمیل ذرا زیادہ ویلیوبل ہوتی ہے نا جب جانور میں، فیمیل اس لیے کہ اس سے آگے فائدہ اٹھاتے ہیں، زیادہ ان کا فائدہ ہوتا ہے، دودھ بھی دیتی ہے آگے بھی بچے پیدا کرتی ہے، اور حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی نسل سے کئی بچے پیدا ہوں، جیسے کیا جاتا ہے کہ 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے تھے، کہتے کہ اس سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہیں، اب یہ بدھ کے، یعنی ایک طرح سے اس کو بہت بڑی اس کو وقف کر دیتے تھے نا، کہ اب دیکھو کتنا اچھا اس نے کام ہمارے لیے کیا ہے، اتنا ہمیں فائدہ دیا، تو جاؤ اب ہم تمہیں بدھ کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، نہ تم سے کوئی فائدہ نہیں لیں گے، کوئی تم پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، بس تم آزاد۔ اسی طرح یہ جانور گھومتے پھرتے رہتے تھے، مطلب کوئی ان کو چھیڑتا بھی نہیں تھا۔ اب جیسے آج بھی کئی بزرگوں کے ناموں پہ، پیروں کے ناموں پہ جانور بھی چھوڑے جاتے ہیں، انسانوں کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے، اس نے سب سے پہلے یہ رسم ایجاد کی تھی، یہ سچاری رسم تھی نا بحیرہ صاحبہ کے، اس طرح ان کو چھوڑنا بتوں کے نام پہ، اس نے ایجاد کیا تھا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے، اور اسی نے کہا جاتا ہے بت پرستی ایجاد کی تھی، اور جہنم میں اس کے جلنے کی بدبو سے دوسرے جہنمیوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اتنا زیادہ اس کے اوپر عذاب ہوگا، کیونکہ ایک برائی کو شروع کرنا، ایجاد کرنا کہ بعد میں لوگ اس برائی کو کرتے رہیں، یہ سخت انسان کے لیے بہت سخت سزا ہے، کیونکہ باقی سب کا بھی گناہ اس کے اوپر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا بہیرا اور صاحبہ اور وسیلہ، یہ ان کے نام دے دیے تھے نا کہ یہ وسیلہ ہے یہ حام ہے، تو یہ اللہ نے نہیں یہ انٹروڈیوس کیا یہ رسم۔ ولیکن للذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گھڑ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یعنی وہ کہتے تھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ دین کا حصہ ہے، جب کوئی دین کا حصہ کسی چیز کو بنا لے یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ یہ رائٹ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اب جھوٹ باندھ دینا، وہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ بہتان باندھ رہے ہو کہ جو چیز حلال ہے اس کو حرام کر دیا، کہ نہیں اب اس کو تو نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے، نہ کوئی اس کو کہے، کس نے تمہیں کہا کہ بتوں کے ناموں پہ اس طرح سے چھوڑ دیا جائے، کتنا بڑا ظلم ہے نا کہ اللہ پر جھوٹ لگانا۔ اب ہم بھی، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مگر ہمارے ہاں بھی یہ ٹرینڈ ہوتا ہے، دین کا حصہ بنا لی گئی ہیں چیزیں، اتنا دین نے کچھ کہا نہ، قرآن وہ بات کہتا ہے نہ حدیث میں وہ بات آئی، بس کہہ دیتے ہیں نہ نہیں یہ بس اللہ کا حکم ہے۔ یہ آپ بھی جب بھی کوئی دین بتا کے آپ کو کچھ کہے نا، ضرور چیک کر لیں یہ قرآن کا حکم ہے، حدیث میں یہ حکم آیا، اگر نہیں ہے تو پھر کیسے بنا لیا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان میں سے بے عقل ہیں، اسی لیے تو تہمتیں لگا رہے ہیں، اور اسی لیے جو دوسرے ہیں وہ بس اندھا دھند فالوئنگ، یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھ لیں کہاں اللہ نے حکم دیا۔ بعض لوگ نا کوئی چیزیں ہیں بھی نہیں لیکن ان کو کہتے ہیں اس کے اوپر اتنا ثواب ہے، اس کے اوپر اتنا وہ ہے، بھائی آپ کہاں سے یہ چیز نکال کے لائے کہ اتنا ثواب اس چیز پہ ملے گا۔ اور جب کیا ہوتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے نا آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، کیا نازل کیا اللہ نے، قرآن، قرآن کی طرف آؤ، قرآن بتائے گا کیا چیز حرام ہے اور کیا حلال ہے، دیکھو تم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے، اور اللہ رسول، رسول کی طرف آؤ، یعنی حدیث دیکھو رسول کی۔ آج بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں نا آؤ آپ قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے، حدیث میں دکھاؤ، کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جو ماں وجدنا علیہ آبانا، جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی اب تم بہت زیادہ کوئی پڑھ گئی ہو، بہت زیادہ تمہیں عقل آ گئی ہے، ہمارے تو پورے خاندان میں ایسے کرتے رہے، ہمارے باپ دادا، ہمارے امی، وہ کوئی جاہل تھے، کوئی وہ پاگل تھے، وہ تو اتنے تہجد گزار تھے، اتنے نیک تھے، اب انہوں نے اگر یہ کیا ہے تو بس وہ دین ہو گیا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں اپنی، ہم سارے اپنی پاسٹ ہسٹری میں دیکھیں، ہم میں سے کوئی نہیں ایسا ہوگا جو کہہ سکے کہ ہمارے باپ دادا پردادا کوئی بہت قرآن کے عالم، فاضل، فقہا، علماء تھے، حالانکہ فقہا علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تو بلکہ اس زمانے میں دین کا علم نہیں تھا، قرآن اور حدیث پڑھے ہوئے نہیں تھے لوگ، تو پھر ہم کہنا کہ بس وہ کرتے تھے ایسا اس لیے میں کر رہی ہوں، وہ کونڈے دیتے تھے تو میں بھی کونڈے دوں گی، وہ فلانی چیز کرتے تھے تو میں بھی کروں گی، تو بھائی قرآن اور حدیث سے دکھا، نہیں ہمیں نہیں قرآن حدیث کا، نہ ہمیں بتاؤ، وہ جب کرتے تھے تو اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے۔ کوئی سند لے کر آؤ، کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ تو اس میں کوئی جواب نہیں، بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے بزرگ اتنے عرصے سے، ہمیشہ سے ہم نے اپنے گھروں میں یہی ہوتے دیکھا، تو کیا کیوں نہ ہم کریں؟ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بزرگوں کی عقیدت، ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن جہاں پہ دین آتا ہے نا، وہاں پہ قرآن و حدیث کو دیکھا جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، بلائنڈ فالوئنگ اسلام میں نہیں ہے جائز۔ آپ بلائنڈ فالوئنگ کسی کی بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا، محبت اپنی جگہ ہے، محبت دیں، عقیدت، محبت، ان کا احترام، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب دین کی بات آئے گی، صرف اس لیے کہ وہ کرتے تھے، تو آپ کو کیسے پتا کہ ان کی ہر چیز کیا، وہ پیغمبر تو نہیں تھے نا، صرف پیغمبر ایسے ہوتے ہیں جو خطاؤں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، اور کوئی بھی پاک نہیں ہے۔ ہمیں اپنی کرائٹیریا زندگی میں کیا بنانا ہے کہ دین کے معاملے میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا ہے، اپنے آبا و اجداد کو نہیں رکھنا۔ ایون یہ بھی میں کہوں گی، یہ بھی بات سمجھ لیں، ایون آج یہ دین اسلام ہے نا، تو یہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اسلام پہ اس لیے، ہم مسلمان اس لیے کیونکہ میرے ماں باپ بھی مسلمان تھے، تو پھر میں بھی مسلمان ہوں۔ اسی وجہ سے آج ہماری جو یوتھ بھی ہے، اتنے ڈاؤٹس ہیں دین کے بارے میں، کیونکہ وہ صرف اس لیے مسلمان ہے کہ ان کے ماں باپ مسلمان ہیں۔ ہم آج کیوں دین سے بار بار بدل ہو جاتے ہیں، یا اتنے ہمارے جب میڈیا کچھ کہتا ہے تو لوگ اس کے اندر اتنا اس کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بالکل اندھے بن کے اس دین کو ایکسیپٹ کیا ہوا انہوں نے، وہ کنوینس نہیں ہے دل سے، صرف اس لیے ہے کہ ہمارے ماں باپ کرتے تھے، ہمارے ماں باپ کا یہی دین ہے، بس دیٹس وائی۔ تو دین کے بارے میں بالکل لا علم ہے، کچھ نہیں جانتے، بس ماں باپ کی تقلید، یا باپ دادا سے ہم مسلمان تھے اس لیے، تو پھر یہ زیادہ دیر سروائیو نہیں یہ چیز کرتی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی دادا پردادا وہ مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ اس کے بعد جب آپ نے دین سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور اس کو کنوینس ہو کے نہیں اپنایا، تو ایک دن جنریشنز میں جا کے وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس دین کو بھی اس لیے اپنائیں کہ جب اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور آپ کا دل خود کنوینس ہو۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا ہے اندھے بن کے گر جاؤ بس، کیونکہ تمہارے ماں باپ کا دین اسلام تھا اس لیے تم بھی، نہیں، آپ کا دین ویک رہے گا اگر آپ اس وجہ سے صرف اس دین کو پکڑ رہے ہیں۔ آپ کو خود سمجھنا ہے، خود سیکھنا ہے، تب آپ اس میں اسٹرانگ ہوں گی، صرف ماں باپ کی میراث سمجھ کے نہ لیں۔ اور دین کے بارے میں ہمارا حال کیا ہے؟ یہ حال ہے کہ آج دین کے بارے میں جو جتنا زیادہ لا علم ہے نا، وہ اتنا ہی اپنے آپ کو ماڈرن اور بہتر سمجھتا ہے۔ بھائی ہمیں نہیں یہ دین وین کی زیادہ باتیں پتا۔ مجھے ایک یاد ہے اپنے پروفیسر کہ وہ کلاس میں کہتے تھے، جب کوئی اسلام کی بات، دین کی بات ہوتی تھی، کہتے تھے یہ دین وین کا مجھے نہیں کچھ پتا، حالانکہ وہ کوئی پی ایچ ڈی تھے، یہیں سے پڑھ کے گئے ہوئے تھے وہاں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ ہے دین کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر، اور دین کے بارے میں لا علمی پہ بھی ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں یہ اس طرح کی یہ چیزیں پتہ، نہیں کچھ زیادہ، یہ تو پتہ نہیں کوئی جیسے ایک فالتو اور دکیانوسی قسم کی بیکورڈ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اور دین ہمارے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف ایسی صورت میں جب علم نہیں ہوتا، عرس، برسیاں، میلاد، شب بارات منانا، یہ بس دین ہے، عید منا لی، یہ بس دین ہے، دیٹس اٹ، ایسا ہی ہے نا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا دین۔ اور وہ پھر ہم یہی کہتے رہتے ہیں، اسی کے اوپر ہم نے باپ دادا کو دیکھا، کیونکہ خود تو کوئی بے عقل ہے، خود تو کوئی علم ہے نہیں، یہی دلیل بس دینی ہے۔ کیا ہے بھائی ثبوت آپ کے پاس کہ ہاں یہ دین کا حصہ ہے؟ یہ کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آج تک یہی جواب ہوتا ہے، جب ہم جاہل رہتے ہیں نا دین سے، تو یہ ہمارا جواب ہوتا ہے۔ اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا، تم تب بھی آباؤ اجداد کے ہی طریقے پہ چلو گے، چاہے ان کو کچھ بھی نہیں علم اور کچھ بھی ان کو ہدایت نہیں تھی، تب بھی تم انہی کے راستے پہ چلتے رہو گے۔ یہ نہیں کہ آباؤ اجداد کے راستے پہ نہیں آپ چل سکتے، یہ نہیں ہے کہ آباؤ اجداد کو ہمیشہ نگیٹ کرنا ہے۔ اب آپ کی امی کہے نماز پڑھو تو آپ کہیں نہیں میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ آباؤ اجداد کے پیچھے نہیں جانا، یہ نہیں ہے بات۔ آباؤ اجداد جب قرآن اور حدیث سے الٹ بات کر رہے ہیں تو تب ان کے پیچھے نہیں جانا، اس لیے کہ وہ نہیں علم رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ تم پھر بھی آبا و اجداد کے پیچھے چلتے رہو گے، چاہے ان کو نہیں بھی کچھ علم، چاہے وہ ان کو ہدایت ملی ہی نہیں، یہ انہوں نے تو قرآن کی تعلیم ہی نہیں لی، ان کو حدیث کا نہیں پتا تھا، قرآن کا نہیں پتا تھا، آپ کیا پھر بھی وہی کرتے رہیں گے؟ خود ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں، کیا یہی دلیل کافی ہے ہمارے لیے؟ اتنی زبردست بات کی گئی نا، کوئی نہیں میرا خیال میں یہ کہہ سکتا کہ نہیں تھا، پھر بھی ہم چلتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر ہے جو تمہارے اپنے نفس ہیں، یعنی تم پر ذمہ داری تمہارے اپنی جانوں کی ہے، صرف تمہارے اپنے، مطلب کیا ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان دے گی تم کو جو بھٹک گیا جب کہ تم نے ہدایت پالی، یعنی اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر ذمہ داری صرف اپنی جان کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اس آیت کو پہلے بھی مس انڈرسٹینڈ کیا گیا، صحابہ بھی مغالطے میں پڑ گئے تھے، اور آج تک بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم امر بالمعروف کریں و نہی عن المنکر کریں، اب ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مائنڈ یور اون بزنس والی بات ہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ تمہارے پر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، تو اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفائی کر دیا تھا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کو بتا دو، تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتا دینا، اب اس کے باوجود اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس سے تمہیں نہیں نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پوچھے گا، وہی والی بات جو پہلے گزری ہے کہ یہ لوگ تمہاری تبلیغ کے باوجود، تمہاری دعوت دینے کے باوجود، تعلیم کے باوجود، یہ لوگوں نے بدعت کیوں کی، انہوں نے غلط کام کیوں کیے۔ اسی طرح اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ساری دنیا کی فکر میں میں لگی رہوں اور اپنا ہوش ہی نہیں ہے۔ اب وہی والی بات ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا سارے یہ کر رہے ہیں، سارے ہی وہ کر رہے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کروں؟ او بھائی، اگر سارے ہی غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو ان کا غلط راستے پہ جانا کوئی نقصان نہیں دے گا، ایز لانگ ایز آپ صحیح چل رہے ہیں اور آپ ان کو بتاتے جائیں کہ یہ غلط راستہ ہے۔ اسی طرح ساری دنیا اگر صحیح راستے پہ چل رہی ہے، اگر آپ خود ہی صحیح راستے پہ نہ رہے تو آپ تو جنت میں نہیں جا سکتے، کس لیے کہ سارے جنت میں جا رہے تھے تو میں بھی چلے جاؤں گی؟ نہیں، سب صحیح راستے پہ ہوں، جب تک آپ خود صحیح راستے پہ نہیں ہیں اس وقت تک آپ ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو علیکم انفسکم، تمہارے پر تمہاری ذمہ داری، تم اپنے آپ کو تو صحیح رکھو، پہلی ذمہ داری تو تمہیں اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے، خود کو سیدھا کرو، کوئی اور نہیں مانتا نہ مانے، دوسرے کی وجہ سے اپنا تو نہ بیڑا غرق کرو کہ سارے جا رہے ہیں جہنم کی طرف تو چلو میں بھی چلی جاؤں۔ کیا آپ جہاز میں دیکھتے نا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی پہلے بیلٹ لگاؤ، اور اپنے پہلے اگر ایسے کوئی حادثہ ہو جائے، آکسیجن ماسک ہے، پہلے اپنی آکسیجن لگاؤ پھر دوسرے کو دینا، پہلے اپنی وہ لائف جیکٹ پہنو پھر دوسرے کو ہیلپ کرنا، یہ نہیں کہ دوسرے کے کرنے بیٹھ گئے اور اپنا ہوش ہی نہ ہو۔ تمہارے اوپر تمہاری پوچھ ہوگی سب سے پہلے، اور ایز لانگ ایز آپ نے دوسرے کو سمجھا دیا، بتا دیا، مثلا ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، اگر نہیں وہ آتے آپ کی بات مانتے، نہیں وہ سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے، تو آپ نے اپنی کوشش پوری کر لی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا سوال آپ سے نہیں کرے گا، آپ کا آپ سے سوال ہوگا، آپ کی اپنی جان کا ہوگا، کہ ہم پوری دنیا کو بدل نہیں سکتے، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا۔ تو بھلائی کی تاکید کرتے رہو، برائی کا بتاتے رہو لوگوں کو، اس کی نصیحت کرتے رہو، اس سے نہیں ہٹنا تم نے۔ اور یہ کب کے لیے ہے؟ کہ جب آپ اب کوئٹ کر دیں، اب آپ کسی کو نصیحت نہ کریں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم اور برائی سے ممانعت کرتے رہو، یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے کہ بخیلی کی پیروی ہو، خواہش نفس کی اتباع ہو، اور دنیا کی پسندیدگی اور ہر شخص کا اپنی رائے پر پھولنا عام نہ ہو جائے۔ اس وقت تم صرف اپنی اس وقت پھر تم کیا کرنا، صرف اپنی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ، عام لوگوں کو پھر چھوڑ دو۔ یاد رکھو تمہارے پیچھے صبر کے دن آ رہے ہیں۔ یعنی اس وقت کیا ہوگا کہ لوگ بخیل ہو جائیں گے، اپنی خواہش پہ چلیں گے، دنیا کے حریص ہو جائیں گے، اور ہر شخص بس یہ کہے گا کہ میں رائٹ ہوں، مجھے کسی اور سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میں اپنی رائے پہ خود پھولتا ہوگا، میری بات سب سے صحیح ہے۔ تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں نا بتانے کا۔ ابن مسعود سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، آج تو تمہاری باتیں مان لی جاتی ہیں، لیکن ہاں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، نیک باتیں کہنے اور بھلائی کا حکم کرنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے گی اور اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اس وقت تم صرف بس اپنی اصلاح میں لگ جانا، یعنی پھر آپ چھوڑ دیں پھر لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اللہ مرجعکم جمیعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے سب کے سب کو، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہو۔ تو پھر تم ان کی فکر چھوڑو، ان سے اللہ خود ہی پھر پوچھ لے گا۔ اب آگے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک یہ تین آیتیں جو ہیں ایک موضوع کے اوپر ہیں، اور وہ موضوع کیا ہے پہلے آپ کو ایک واقعہ بتا دیتی ہوں، اس سے آپ کو ہو سکتا ہے زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سفر کر رہے تھے لوگ، اور ایک شخص بدیل مسلمان ہی تھا، وہ دو آدمی تھے تمیم اور عدی، یہ تمیم الداری بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ نصرانی تھے۔ تو یہ سارے ٹریڈنگ کے لیے شام گئے، شام پہنچ کے بدیل جو تھے وہ بیمار ہو گئے، اور انہوں نے اپنے مال کی ایک پوری جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں ان کی لسٹ بنا کے اپنے سامان میں رکھ دی، اور اپنے دونوں ساتھیوں کو اطلاع نہیں کی کہ میں نے یہ لسٹ رکھ دی ہے۔ جب مرض زیادہ بڑھ گیا اور لگ رہا تھا کہ اب موت آ جائے گی، تو یہ جو دو کرسچن ان کے ساتھی تھے ان کو وصیت کر دی کہ میرا یہ سارا مال جو ہے وہ میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ آپ دیکھیں نا، ایک پردیس میں ایک بندہ مر رہا ہے، اس وقت کوئی ٹیلی فون ٹیکسٹ یا یہ نہیں ہوتے تھے، تو ان کے حوالے کر دیا بھی یہ میرا مال ہے ان کو دے دینا۔ انہوں نے سارا مال سارا سامان لے کے وارثوں کے حوالے کر دیا، سوائے ایک چاندی کا پیالہ تھا، بہت ایکسپینسو تھا وہ، اس کے اوپر سونے کا نقش و نگار ہوا تھا، وہ نکال لیا اس میں سے۔ اب جب وارثوں کو جا کے دیا تو انہوں نے پوچھا، وہ انہوں نے ظاہر ہے وہ جو لسٹ تھی وہ سامان میں سے نکل آئی نا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو اس نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ جو اس کے پاس یہ تھا ایک پیالہ، تو وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا، ہمیں تو نہیں پتا اس بات کا۔ آخر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہیں تھا، تو انہوں ان یہ جو دو کرسچن تھے نا انہوں نے قسم ان سے لی گئی، یہ جو دو آئے تھے ان کو کہتے ہیں وصی، جس کے سامنے وصیت کی گئی تھی۔ تو یہ جو تمیم اور عدی تھے انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم نے تو مال میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، نہ کوئی چیز چھپائی ہے۔ آخر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب جب انہوں نے قسم کھا دی، وارثوں کے پاس تو نہیں نا کوئی گواہ تھے۔ تو کچھ عرصہ گزر گیا، اس کے بعد وہ پیالہ ان دونوں نے جو یہ جو وسیع تھے عدی اور تمیم، انہوں نے مکہ میں کسی سنار کے پاس بیچ دیا۔ اب جب سوال ہوا تو کہنے لگے ہم نے ایک میت سے خرید لیا تھا، چونکہ خریداری کے وقت گواہ نہیں تھا اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا، یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی جھوٹا سمجھے۔ تو میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کہ اب دیکھیں یہ تو پتا چل گیا کہ وہاں پہ انہوں نے بیچا ہے، مکہ میں انہوں نے یہ بیچا ایک سنار کے ہاتھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس یہ پیالہ بھی تھا۔ تو اب یہ میت کے جو وارث تھے، اب انہوں نے قسم کھائی کہ پیالہ میت کا تھا جو مر گیا اس کا تھا، اور یہ ان دونوں کی جو قسم تھی جو ان کرسچنز نے دونوں نے قسم کھائی تھی وہ جھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے پھر وہ پیالہ جو تھا وہ 1000 کا بیچا تھا، تو انہوں نے وہ 1000 پھر ان وارثوں کو دیے۔ پھر سمجھ آ گئی بات؟ تو اب کیا ہوا کہ ایک بندہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ایک بندہ جب فوت ہو رہا ہے، جب کسی جگہ پہ سفر میں ہے، وہ اس کے وارث وغیرہ وہاں پہ نہیں ہیں، کوئی ہو سکتا ہے قریبی رشتہ دار ہوں یا کوئی غیر مسلم ہو، तो ठीक है उनमें से दो लोगों को लेकर आ जाए वो, और अपनी जो भी वसीयत है या जो माल है वो उनको दे दें और उनको कह दें मैं वारसों तक पहुंचा दो। अच्छा, अब वो जाके वारसों को दे दें। अब मसलन यहाँ तक तो बात ठीक हो गई, लेकिन मसलन अगर वारिसों को शक पड़ जाए कि नहीं, जैसे अब इन्होंने लिस्ट निकाली, लिस्ट में उनको पता चला भाई तो सोने का प्याला भी था, वो तो गायब है इसमें से, तो अब उनको अगर शक पड़ गया कि कुछ वसीयत के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो वो इनको कहें, ये जो लेकर आए हैं ना, जो माल लेकर आए हैं, जो वसीयत की बात लेकर आए हैं, उनको कहें कि तुम कसम खाओ। और ये कसम वो कब खाएंगे? मस्जिद में खाएंगे, नमाज के बाद। ये अभी हम सारी आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। नमाज के बाद उनको खड़ा किया जाएगा, वो कसम खाएंगे कि भाई हम सच्ची बात कर रहे हैं, हमने कोई खयानत नहीं की, हमारी कसम कोई झूठी नहीं। अच्छा जी, ये हो गया। अगर तो वारसों को इत्मीनान हो जाता है तो ठीक है, अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास सबूत है, इन्होंने ये, इनकी कसम झूठी है, ये गलत बात कह रहे हैं, इन्होंने कसम उठाई है लेकिन ये सही नहीं है, तो अब वारसों में से दो लोग खड़े हो जाएं और वो भी कसम खाएं कि हम सच कह रहे हैं और ये लोग झूठे हैं, तो उनकी जो वसी थे ना, जिन्होंने पहले दिन दो ने कसम खाई थी, जैसे यहाँ पे ये दो गैर मुस्लिम थे जिन्होंने आगे कसम खाई थी, मुसलमान भी हो सकते हैं जो वसीयत लेकर आए थे, उनकी कसम नलिफाई हो जाएगी। क्या फिर अब उनकी कसम यानी खत्म हो जाएगी, उनकी कसम को नहीं अब इतबार किया जाएगा, नहीं ली जाएगी अब उनकी कसम, और फिर इन वारसों को ही सच्चा समझा जाएगा। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया ना। अब इंशाल्लाह हम जल्दी से आयत देख लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, शहादतु बैनिकुम, गवाही तुम्हारे दरमियान, क्या इज़ा हदर अहदकुमुल मौत, जब आ जाए तुम में से किसी एक को मौत, मसलन है कि खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में और वो मरने लगी है, और उस वक्त वो अपना जेवर उतार के दे देती है किसी को, ये लो दो लोगों, तुम लोग मेरे गवार है ना, मेरे बच्चों तक ये पहुंचा दो, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं। ठीक है, तो मसलन इज़ा हदर अहदकुम अल मौत हीन अल वसीयत, उस वक्त वसीयत का वक्त आ गया। ठीक है, तो ज़वा अदल मिनकुम, दो अदल वाले तुम में से, औ आखरानी मिन गैरिकुम, या दो दूसरे तुम्हारे सिवा, यानी मिनकुम तुम में से का मतलब क्या, मुसलमानों में से हो या तुम्हारे अपनी बरादरी कबीले के हों, तो दो अदल वाले लोग, अदल वाले गवाह जो दो हों, उनको तुम वसीयत अपनी हवाले कर दो, इनको इनको क्या कहते हैं, वसी। ठीक है, वसी, इनके मरने लगा है और उसके पास ये दो लोग थे, वो या फिर हॉस्पिटल में नर्स थी, डॉक्टर थे, उसने कहा अब ये तो गैर मुस्लिम है तो अब मुसलमान को कौन ढूंढने के लिए जाए, ओ आखरानी मिन गैरिकुम, या दो दूसरे तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा का मतलब क्या, आउट ऑफ मुस्लिम्स, इस मुसलमान नहीं है। ठीक है, तो गवाही तुम्हारे दरमियान किन की, इजा से लेके और वसीयत ही तक अगर आप ब्रैकेट कर लें तो समझ आ गई, आ जाएगी, शहादत बैनिकुम ज़वा अदल मिनकुम, दो लोगों की गवाही तुम्हारे दरमियान, जो तुम्हारे में से हो, मुसलमानों में से हो, या गैर मुस्लिम दो हो। ठीक है, किस वक्त, जब तुम्हें मौत आ रही हो, तो उस वक्त तुमने वसीयत जब करनी है। इन अंतुम दरब तुम फिल अर्द, अब ये बताया गया कि जब तुम सफर की हालत में हो, जाहिर है अपने घर में हो तो अपने बच्चे होंगे, कोई अपने घर वाले पास होंगे, तुम जब सफर में हो तो जाहिर है किसी स्ट्रेंज लैंड में हो सकते हो, या ऐसी कोई हालत आ गई है कि जिस वक्त बिल्कुल आपके पास आपके कोई नहीं है, असाबत को मुसीबत मौत, उस वक्त आ गई तुम्हें मौत की मुसीबत, तो अब तुम ये करो कि दो गवाह बुला लो, मुसलमानों में से हो या गैर मुस्लिमों में से हो। ठीक है, दो होने चाहिए और वो गवाह उनको क्या कहते हैं, वसी। ठीक है, अब जब मैं वसी बोलूंगी तो समझ जाएगा ये वाले तहबी सूना हुमा मिम्बाद सलात। अच्छा, अब यहां तक ये बात खत्म हो गई मौत तक। ठीक है, अब मैंने आपको जो सिनेरियो बताया कि फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने जाके दिया उनके घर वालों को, तो अब उनके घर वाले कहते हैं कि नहीं ये गलत बात है, इसमें से तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो अब क्या करेंगे, इन ये जो दो गवाह हैं मुसलमान गवाह, इनको रोक लो नमाज के बाद। क्यों नमाज के बाद क्यों रोको, अब इन्होंने उनसे कसम लेनी है ना, तो नमाज के बाद इसलिए, जाहिर है मस्जिद में उस वक्त नमाज होती थी, कि जब आप نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد انسان کا دل تھوڑا اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اور پھر مسجد جیسی جگہ، اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ جگہ، انسان کا ماحول کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، تو انسان سوچتا ہے کہ نہیں یہاں پہ مجھے جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو اس لیے من بعد اس صلات، صلات کے بعد رکو، اور پبلک بھی ہوتی ہے وہاں پہ، زیادہ لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں، تو اس ان کے سامنے ذرا انسان کو ڈر رہے گا کہ کہیں میں جھوٹی قسم کھائی تو یہ نہ ہو کہ ان میں سے ہی کوئی کھڑا ہو جائے کہ نہیں جی میں نے تو اس وقت دیکھا تھا، اس نے تو اس کو یہ بھی دیا تھا، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی، کیا قسم کھائیں گے؟ یہ قسم کے الفاظ ہیں، آگے اس کو انورٹڈ کامرس میں کرتے ہیں، انیر تب تم، کیونکہ آپ، میں نہیں چاہتی آپ لاسٹ نہ ہو جائیں کہیں آیت میں کہ یہ کیا اب یہاں پہ آ گیا، یہ کیا آ گیا، آیتیں لمبی ہیں نا، تو آپ ان کو انورٹڈ کامرس کریں، کیا قسم کھا رہے ہیں؟ دونوں قسم کھائیں گے، انیر تب تم لا نشتری بھی ثمنا، اگر شک میں پڑے تم نہیں، نہ ہم بیچیں گے اس کو قیمت میں، سوری یہاں سے آپ کریں، لا نشتری بھی ثمنا، انہیں تب تم، تو وہ ہے نا کہ اگر تم شک میں پڑ گئے، یعنی وارث اگر شک میں پڑ جائے تو کیا کریں، تم ان کو روک لو، تم ان کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ قسم کھائیں۔ اب یہاں سے انورٹڈ کوماز کریں، لا نشتری بھی ثمنا، ہم اس کے اوپر، ہم اس کو کسی قیمت پہ بیچیں گے نہیں، یعنی ہم اپنی قسم کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیں گے، کوئی جائز ناجائز فائدہ ہم نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ ولو کانا ذا قربا، چاہے ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کوئی نقصان کیوں نہ پہنچ رہا ہو، لیکن ہم نہیں اس کو ایسے اپنی قسم کو بیچیں گے۔ رشتہ دار کو نقصان پہنچنے کا مثلا سمجھ لینا، ایک وہ مرنے والے نے کہا تھا مثال کے طور پہ کہ فلاں کو یہ چیز اتنی دینا، یہ چیز اس کو، ان کو میرے وارثوں کو بتا دینا کہ یہ فلاں کو اتنی چیز مل جائے۔ اب یہ جو ہے، جو وصی ہے، وہ مثال کے طور پہ اس کا بھائی ہے، تو وہ کہے کہ نہیں میرے بھائی کو نہ ملے، یا اس کو یہ لگے کہ نہیں وہ ہمارے شریک کے کوئی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہماری دشمنی ہے تو ان کو نہ کہیں مل جائے، وہ اس کو چینج کر دے، تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں، چاہے ہمارے اپنے رشتہ دار کو نقصان پہنچ رہا ہو، میری بہن کو کم ملے گا، میری بہن اس کے گھر میں تھی تو اس کو کم ملے گا، تو میں یہ چھپا لوں یہ بات، تو اس لیے سارا میری بہن کو مل جانا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو قسم ہے اس سے چاہے ہمارے رشتہ دار کو نقصان ہو رہا ہو، لیکن پھر بھی ہم اپنی قسم کو بیچیں گے نہیں، چاہے دوسری طرف ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو فائدہ ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہم چھپائیں گے گواہی کو اللہ کی، اِنَّا اِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، تب تو ہم بالکل گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے اگر ہم نے گواہی کو چھپایا، یعنی وہ یہ قسم کھائیں۔ اب یہ سارا انورٹڈ کامرز میں ہم نے کر لیا، لا نشتری سے لے کے آثیمین تک، یہ وہ اوتھ لیں، قسم اٹھائیں، حلف اٹھائیں کہ ہم نے جو ہم نے لا کے دیا ہے نا، مطلب وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اب اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، ہم اللہ کی گواہی کو، اللہ کی گواہی کیوں کہا ہے یہاں پہ شہادت اللہ، اس لیے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں ڈالی ہے، ہمارے اوپر ڈالی ہے، اللہ نے یہ گواہی، گواہ ہمیں بنایا، یہ گواہی دینا اللہ کی طرف سے نا، یہ اللہ کا حکم ہے نا، اور اگر ہم نے کوئی ادھر ادھر گڑبڑ کی تو ہم تو بڑے گناہگار ہوں گے۔ اب دیکھیں، اگر تو وارث مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھائی شاید ہمیں ہی غلط فہمی ہوئی ہو، ہو سکتا ہے، تو اب وہ چپ کر جائیں، تو تب تو بات ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہے کہ یہ ہمارے پاس گواہ ہے کہ یہاں پہ اس اور بھی پیسے تھے، اور کریڈٹ کارڈ تھے، اور فلانی چیز تھی، یا گولڈ کی کوئی رنگ تھی، وہ تو مسنگ ہے بیچ میں سے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَسْتَحَقَّ إِثْمًا، پھر اگر خبر ہو جائے اس بات پر کہ بے شک وہ دونوں استحق اسمن، وہ دونوں حقدار ہوئے گناہ کے، کون دونوں؟ یہ جو وصی تھے نا، انہوں نے گناہ کیا، اگر یہ خبر ہو جائے، گواہی دینے کے بعد پتہ چل جائے کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، تو کیا؟ فآخرانی یقومانی مقامہما، اب یہاں پہ کوما ڈال دیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد پھر دو اور کھڑے ہو جائیں ان دونوں کی جگہ پہ، کن دونوں کی جگہ؟ جو وصی تھے پہلے، ان تو انہوں نے گواہی دی تھی نا، اب ان کی جگہ پہ وارثوں میں سے دو کھڑے ہو جائیں، یا وہ جن کی گواہی لے کر آئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مین الذین استحق علیہم، ان لوگوں میں سے جو حق ثابت ہوا ان پر، یعنی وارثوں میں سے جن کو حق ملنا تھا نا، ان میں سے دو کھڑے ہو جائیں ان وصیوں کی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ من الذين استحق عليهم الاولیان، اور اولیان وہ دو قریب ترین ہوں، وارث ہے نا، ظاہر ہے وہ قریب ہوں گے، قریبی رشتہ دار ہوں گے میت کے. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو اب وہ بھی دونوں قسم کھائیں اللہ کی، لَا شَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان وصیوں کی گواہی سے. شَهَادَتِهِمَا کا مطلب کیا، ہما کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، وصیوں کی، وصیوں کی گواہی سے زیادہ ہماری گواہی سچی ہے، اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، کیونکہ اب ان کے پاس پروف ہے نا. اِنَّا اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک ہم تو البتہ ظالموں میں سے ہوں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے انہوں نے لسٹ کیوں نہیں دکھا دی، لسٹ تو کوئی بھی اپنے طور پہ بھی تو لکھ سکتا ہے، اس لیے وہ جب ان کے پاس گواہ آ گیا نا کہ میرے پاس انہوں نے بیچا تھا پیالہ، تو وہ پھر گواہ کو لے آئے. تو اب یہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ نہیں جی، ہماری گواہی زیادہ صحیح ہے اس کی گواہی سے ان دونوں کی، اور ہم زیادتی نہیں کر رہے، اور اگر ہم زیادتی کریں تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اسی لیے دیکھیں گا، قسم اگر کوئی جھوٹی کھا لے تو سوچیں کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس سے. اسی لیے جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یا جھوٹی گواہی دینا نا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. دیکھیں اس کے اوپر کتنے معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں اور کتنے معاملات کتنے بگڑ سکتے ہیں. یہ سارا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ ذالک ادنا ان یأتوا بشہادت علی وجہہا، یہ اس لیے ہے، یہ زیادہ قریب تر ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہے، زیادہ قریب تر ہے کہ وہ لائیں گواہی کو اس کے منہ پر، یعنی فیس ویلیو پہ لے کر آئیں گواہی، جیسے ہے ویسی گواہی دیں، قسم جھوٹی نہ کھائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا، کون نہ کھائیں، کون یہ جھوٹی گواہی نہ دیں، وسیع، وسیع جو ہیں اس کی، اس بات کی وجہ سے پھر وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. کیوں؟ او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ وہ ڈر جائیں کہ پھیر دیں قسمیں ان کی قسموں کے بعد، یعنی وسیع کی قسم کو پھیر دیا جائے گا، لوٹا دی جائے گی، اس کو نلیفائی کر دیا جائے گا وارثوں کی قسم سے. وہ اس بات سے ڈریں گے تو وہ سچی گواہی پھر لے کر آئیں گے. سمجھ آئی بات؟ او یخاف ان ترد، یا وہ ڈریں گے کہ پھیر دی جائے گی، یعنی لوٹا دی جائے گی، نلیفائی کر دی جائے گی، ایمان قسمیں، کس کی قسمیں، وسیع کی، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، وارثوں کی قسموں کے بعد. ہماری تو قسم کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اور لوگوں کے سامنے بھی کتنی ہماری رسوائی ہوگی کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی. تو وہ اس ڈر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ لوگ سچی قسم کھائیں، قسم کو بالکل سچ سچ آ کے بیان کریں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور ڈرو اللہ سے اور سنا کرو، یعنی غور سے سنا کرو، بعد میں یہ نہ کہہ دینا کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کسی نے کیا کہا تھا. واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو فاسق فاجر نافرمان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
یا ایھا الذین آمنوا ليبلونکم اللہ بشیء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين